الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن سهيل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله بالتاء المثناة فوق أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. یہ اس کتاب کا وہ باب ہے جس کا عنوان امام النووی نے یہ رکھا ہے کہ باب التنافس فی امور الآخرہ. یہ 63 باب ہے اس کتاب کا، اور یہ وہ ابواب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ ان ابواب کو بیان کرتے ہیں، اور ان ابواب میں ان آیات اور احادیث کو نقل کرتے ہیں جن کا تعلق اچھے انسانی اوصاف سے ہے، ان اعمال اور ان نیکیوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور جو کسی بھی اچھے مسلمان کی زندگی میں ان کا ہونا ضروری ہے. ہر اچھے مسلمان سے چیز مطلوب ہے، اس کی زندگی میں یہ اچھے اوصاف اور یہ اچھی نشانیاں موجود ہوں. قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر اعمال صالحہ کو اجمالی طور پہ جو بیان کیا گیا ہے، اس اجمال کی تفصیل ہمیں یہی ملتی ہے، یعنی پرانی آیات میں بھی اور احادیث میں بھی. تو یہاں ارشاد فرمایا کہ التنافس فی امور الآخرہ، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، اس کو منافسہ کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس موضوع اور اس مضمون کو، اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر اس مضمون اور اس مفہوم کو مسارعہ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، سارعوا. اور دوسرے مقام پر سورہ الحدید میں سابقوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، مسابقہ. اور تیسرا مقام قرآن پاک میں سورہ مطففین کا ہے، جہاں اللہ کا یہ ارشاد ہے: وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تو تنافس اور تسارع اور تسابق، یہ 3 وہ الفاظ ہیں جو ایک ہی مفہوم کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا نیکیوں کے معاملے میں، یہی مضمون یہاں پر موجود ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اسی وجہ سے امام نے اس باب کا عنوان یہ رکھا ہے، باب التنافس فی امور الآخرہ. تو اس سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی قرآن پاک کی تین آیات اور تین مقامات پر آنے والے اس مضمون سے کہ مسلمان سے جو چیز مطلوب ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے چڑھنے اور سبقت لے جانے اور کوشش کرنے، خوب کوشش کرنے کا معاملہ، وہ آخرت اور نیکیوں والا معاملہ ہے. اس لیے کہ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے اور ہر وہ چیز جس کا تعلق دنیا کی چیزوں اور دنیا کی اشیاء سے ہے، مال، اولاد، حسب، نسب وغیرہ، رزق کی تنگی اور وسعت، عزت و ذلت، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا. اب ان چیزوں کے حصول کے لیے مسابقہ، مسارعہ اور منافسہ، اس سے کوئی چیز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ان چیزوں کے حصول کے لیے انسان ایک دوسرے سے خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور دوڑ لگائے اور مسابقہ اس میں، اور لیکن وہ چیز کے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقرر کر دی گئی اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اپنے اس کو وہی ملے گا جس کا فیصلہ ہو چکا. لیکن جو جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے اور آخرت والے زندگی کے لیے یہاں تیاری کرنے کا معاملہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اختیار دیا ہے، یہ آزادی دی ہے کہ وہ جتنا چاہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے. یہ قید نہیں لگائے گی، یہ لکھ دیا نہیں گیا کہ اس میں فلاں نیکی کو انجام نہیں دینا، بلکہ دنیا کی زندگی میں اسے آزادی دے دی گئی. دونوں راستے بتا دیے گا، جس طریقے سے ہم نے تقدیر کے مسئلے میں قرآن پاک کی ان آیات کو بیان کیا تھا کہ جن میں یہ چیز اور یہ مسئلہ تفصیل سے موجود ہے، تو تقدیر کے مسئلے والے کیسز میں تفصیل سے یہ چیز ہم نے بیان کر دی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ انسان میں ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی سمجھ اور دونوں راستوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی آزادی اور قوت کی دے دی. اما شاکرا و اما کفورا، اس کی مرضی، چاہے تو یہ شکر گزار بندہ بنے اور اگر یہ نہ چاہے تو کفر والے راستے کو اختیار کرے. اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کسی انسان کے اندر یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود آزادی دی ہے، ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے. اور یہ دنیا کی زندگی آزمائش اور امتحان، اور یہی چیز دوسرے مقام پہ یوں بیان کی کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستوں کی عقل سمجھ بوجھ اللہ نے ہر انسان کو عطا کر دی. تو اس لیے قرآن پاک میں ان تین اہم مقامات پر، سورہ آل عمران میں، سورہ الحدید میں اور سورہ المطففین میں، یہ تینوں مقامات پر ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے، التنافس الی الآخرہ فی امور الآخرہ. اس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد فکر آخرت ہے، اور اس فکر آخرت کے لیے تگ و دو اور سعی اور کوشش اور کاوش، یہ تمام کی تمام انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے چڑھنے کی اس میں کوشش کرو. جس طریقے پہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا، کہ جس طریقے پہ محدثین نے اس چیز کو بیان کیا کہ قرآن پاک کے سیکھنے کے معاملے میں وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اور ہر صحابی کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ وہ قرآن پاک کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنے، سیکھے، حفظ کرے اور سمجھے. اور یہ چیز تابعین کے اندر بھی موجود ہے. ابو عبد الرحمن السلمی یہ تابعی ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان ابن عفان سے قرآن پڑھا. تو صحیح بخاری میں امام بخاری ان کے بارے میں یہ چیز نقل کرتے ہیں، جب وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی نے اس حدیث کو عثمان ابن عفان سے سنا، اور عثمان ابن عفان نے ان الفاظ کو رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے خود بنفس نفیس سنا، جب انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر عمل اس آدمی کا ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اس عمل پر دوسری کسی نیکی کو ترجیح دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. قرآن کا پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کا حفظ کرنا اور قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھ کر پڑھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے. باقی جو امور ہیں وہ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ کے درجے میں ہے, واجب کے درجے میں ہے, سنت کے درجے میں ہے, نیکیوں اور اعمال صالحہ کے درجے میں ہے. لیکن یہ جو قرآن پاک کا صحیح طریقے پر سمجھ کے پڑھنا اور پڑھانا ہے یہ فرض عین ہے. اور اسی طریقے پہ دین کی ضروری اہم چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض عین ہے. اور اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری حدیث میں یوں بیان کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ضروری چیزوں کا, جو دین کی ضروری چیزیں ہیں, ضروری مسائل ہیں, اہم مسائل ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں کسی مسلمان کو پیش آتے ہیں, ان کے بارے میں کسی صاحب علم عالم کے پاس جا کر چند مہینے گزار کر ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یعنی یہ فرض عین ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ نیکیاں جو واجب اور سنت اور مستحب کے درجے میں ہیں وہاں کتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں, اور علم کے اور حلال اور حرام اور تفسیر اور قرآن کے حلقے جن میں جانا اور جن میں بیٹھ کر علماء کے سامنے بیٹھ کر ان علوم کا حاصل کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا فرض عین ہے, ان حلقات اور ان مجالس میں مسلمانوں کی حاضری کی. اس لیے علماء اور محدثین نے اس چیز کو بیان کیا کہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کا دل جس چیز کو پسند کرے اور خواہ وہ نیکی ہی کیوں نہ ہو اسی نے وہ ساری زندگی اور ساری توانائی اور سارا اپنا صلاحیت اس میں صرف کر دے, بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب آخرت کی طرف رغبت دلانے والے ان مسائل کو بیان کرتے ہیں, جہاد کی ترغیب دیتے ہیں, انفاق کی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی تبلیغ اور ترغیب دیتے ہیں, اور حقوق العباد کی ادائیگی کی ترغیب دیتے ہیں, اور قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب دیتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اس صحابی کی ہم بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. بعض علماء اور محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ دوسرے صحابہ مل کے اس کی دعوت کیا کرتے تھے, جس کے بارے میں یہ جان لیا جاتا تھا کہ اس نے سورہ بقرہ پوری کی پوری صحیح طریقے پہ پڑھ لی ہے. عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی, تمام مسائل تفسیر اور جتنے مسائل کا تعلق اس سورت سے ہے. اس صحابی کی صحابہ سارے مل کے بڑی قدر کیا کرتے تھے, اس کے بارے میں یہ معلوم ہو جایا کرتا کہ اس شخص کو سورہ بقرہ یا وہ جو طویل صورتیں ہیں, سورہ بقرہ, آل عمران, مائدہ, نساء, انعام, اعراف, انفال, توبہ, یہ طویل صورتیں جس صحابی کو زبانی یاد ہوں مسائل کے ساتھ, تو اس کو وہ بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ تو بہت خوش نصیب ہے کہ اس نے طویل صورتوں کا جو مجموعہ ہے اس کو صحیح طریقے پہ مسائل کے ساتھ زبانی یاد کر لیا. اس چیز میں وہ ایک دوسرے سے تناقض میں پیش رہتے تھے. یہی معاملہ دوسرے نیکیوں کا ہوتا ہے. جب مال خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ کا وقت آتا ہے, اور اسی طرح جو ہر نیکی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں واقعی تناقض تھا. اور یہ ہر مسلمان کی زندگی میں یہ امر مطلوب ہے کہ خواہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی, جب بھی اس کو اچھائی اور خیر اور بھلائی اور نیکی کی طرف رغبت دلائی جائے کہ فوراً اس کی طرف لپکے, اپنے آپ کو, اپنے مال کو, اپنے وقت کو, اپنی توانائی صلاحیت کو پیش کرے. نظریں چرانا اور بہانے کر کے چلا جانا, اس میں کسی اور کا نقصان نہیں. لیکن وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے میں پہل کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ جو آخرت والی زندگی ہے اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے چڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چڑھنا چاہیے، یعنی اس میں خوب حصہ لینا چاہیے. تو قرآن پاک میں تین مقامات پر یہ مضمون بیان ہوا ہے، تنافس، تسارع اور تسابق. اور اس باب میں انہوں نے اس حدیث کے الفاظ کو بھی بیان کیا ہے کہ جس میں یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ چیز جس میں اللہ کی طرف سے برکت رکھی گئی ہے اس کی کثرت سے حاصل کرنا، اس کے لیے بھی انسان کوشش کرے. یعنی وہ چیزیں جن کے اندر برکت ہے، وہ مقامات جہاں برکت ہے، یعنی مسجد میں رحمت و برکت نازل ہوتی ہے، حرمین شریفین متبرک مقامات ہیں، زمزم کا پانی مبارک پانی ہے، تو اس طریقے پہ یعنی ہر وہ چیز یا ہر وہ مقام جہاں اللہ کی رحمت و برکت برستی ہے وہاں پر جانا اور اس چیز کا کثرت سے حاصل کرنا، اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے. زمزم کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بتایا کہ زمین کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر سب سے عمدہ، سب سے اچھا اور غذائیت سے بھرپور پانی وہ زمزم ہے، زمزم سے اچھا اور کوئی پانی نہیں ہے. اور ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ہر بیماری کی شفا اس زمزم میں ہے. اور ما زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت، اس ارادے، اس مقصد کو پورا کرتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں کہ وہ زمزم کے پیتے ہوئے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو نبوت والی زبان پر یقین تھا کہ جو کچھ اس زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہے. ما زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیا جائے، جس ارادے سے، اللہ اس کو پورا کرتا ہے. ہر بیماری کی شفا اللہ نے زمزم میں رکھی ہے. یہاں پر رہنے والوں کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ بغیر کسی تکلف و تکلیف کے، بغیر کسی مشقت اور اذیت و تکلیف کے بڑی آسانی سے اس پانی کو حاصل کر سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو یہ وہ پانی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو شخص عمرے کے لیے یا ویسے زیارت کے لیے مکے آتا، آپ خاص طور پہ اس کو یہ ارشاد فرماتے کہ واپسی پہ آتے ہوئے ہمارے لیے وہاں سے زمزم لے آنا، یہ مبارک پانی ہے. اور اسی طرح مدینہ کی کھجوروں میں برکت ہے. مدینہ کی ہر کھجور، عجوہ کھجور کے لیے خاص طور پہ احادیث میں فضیلتیں آئی ہیں، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کی ہر کھجور، کھجور کی کوئی بھی قسم، لیکن اگر وہ مدینہ کی ہے اس کی فضیلت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت بیان کی. تو اس طرح یعنی یہ وہ اشیاء ہیں جن میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو سہیل ابن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اسے استعمال کیا، پانی یا دودھ یا جو کچھ بھی تھا آپ نے پیا. اور اس کے بعد آپ نے جب دیکھا تو آپ کے دائیں طرف ایک نوجوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں جانب بزرگ اور بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو لوگوں کو دینے اور تقسیم کرنے کا ارادہ کرے تو دائیں طرف سے شروع کریں. یہ ادب ہمیں اسلام نے سکھایا، ہم خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی یہ ادب سکھائیں کہ گھر میں جب کوئی چیز مہمانوں کو یا کسی کو پیش کی جائے تو دائیں طرف سے اس کو شروع کیا جائے، بیچ سے یا بائیں طرف سے اس کو شروع نہ کیا جائے بلکہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے اور سیدھے ہاتھ سے وہ چیز انسان کسی دوسرے کو دے، اور دینے والا اس چیز کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرے. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ دائیں جانب ایک نوجوان ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، اور بائیں جانب بزرگ اور بڑی عمر کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے آغاز کیا جائے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ بڑی عمر کے لوگ اس طرف ہیں اور چھوٹے نوجوان صحابی ان میں عبداللہ ابن عباس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے یہ پسند کیا کہ ان لوگوں کی بزرگی کی وجہ سے پہلے ان کو دے دیا جائے، لیکن چونکہ حق دائیں طرف والوں کا ہے اس لیے ان کی اجازت سے یہ کام ہونا چاہیے. تو آپ علیہ السلام کا اخلاق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ دونوں کا خیال کرتے ہیں، بڑوں کا بھی اور چھوٹوں کا بھی. یہ نہیں کہ چھوٹے کیونکہ عمر میں چھوٹے ہیں اس لیے ان کو بالکل چھٹکارا جائے، جیسا کہ ہماری مسجدوں میں بوڑھوں کی عادت ہے. بعض مسجدوں میں پہلی صف اور امام کے پیچھے، یہ تو مخصوص محلے کے بوڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے تو وہ جگہ اپنے لیے الاٹ کی ہوئی ہوتی ہے بلدیہ کی طرف سے. مجال ہے غلطی سے جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں کوئی نوجوان یا لڑکا آ کے نماز پڑھ لے. ہندوستان پاکستان میں یہی ہوتا ہے، کوئی اگر نوارد مسکین نوجوان غلطی سے آ گیا اب اس کی خیر نہیں. حالانکہ رسول کریم علیہ السلام نے مسجد میں کسی جگہ کو اپنے بیٹھنے اور نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کرنے سے سختی سے منع کیا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد کی کمیٹی کے صدر یا متولی یا سیکٹری وغیرہ اس کے والد صاحب کی جاگیر نہیں ہے، نہ امام مسجد اور مؤذن کی جاگیر ہے، اللہ کا گھر ہے. ہر نمازی، ہر مسلمان جو عبادت کی نیت مؤذن یا کوئی شخص کسی جگہ سے اٹھا نہیں سکتا، اللہ کے گھر کی بے ادبی ہے. تو اور اگر پہلی صف میں نوجوان لڑکے کچھ آ گئے تو بوڑھے ان کو پچھلی صفوں میں بھیج دیتے، یہ سخت غلطی ہے. اس لیے کہ نوجوان اور بچوں کی ہمت افزائی کی جانی چاہیے کہ وہ پہلی صفوں میں نماز پڑھیں. وہ نوجوان اور وہ بچے تو تعریف کے قابل ہیں، ان کو تو انعام دیا جائے، ان کو دعائیں دی جائیں اور ان کا استقبال کیا جائے جو اس فتنے بھرے دور میں فجر کے وقت اور مغرب اور عشاء کے وقت ٹی وی اور ڈرامے اور دوسری یہ حرام کاری کی چیزیں چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے پہلی صف میں بیٹھتے ہیں. وہ نوجوان بچے اور ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی عمر اور ایسے گھروں اور ایسے نفوس کی تعداد میں اللہ اضافہ کرے، اور اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے. یہ تو شہروں اور بستیوں کی آبادیاں ہیں. تو بجائے اس کے کہ بوڑھے اور امام مسجد اور خطیب اور مؤذن ایسے نوجوان بچوں کی ہمت افزائی کریں اور ان سے خوش اخلاقی کا برتاؤ کریں تاکہ وہ پابندی سے مسجد میں آئیں، اس کے بجائے ان کو دھتکارا جاتا ہے، عین اقامت کے وقت ان کو دھکے دے کے پچھلی صفوں میں بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ زیادتی ہے. البتہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے، معصوم ہے، چھوٹا ہے، اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ آپ پچھلی صف میں جا کے بیٹھ جائیں، لیکن اسے بھی بد اخلاقی سے اور غصے سے نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینداری بھی بہت ہے اور تہجد اور نمازیں بھی بہت ہیں اور علماء بھی موجود ہیں، لیکن علم بھی ہے اور علم کے ذرائع بھی ہیں، لیکن تربیت کا فقدان ہے. مربی کم ہو گئے اور علم زیادہ ہو گیا. تربیت کے بغیر علم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، نہ پڑھنے والوں کی تربیت ہوتی ہے نہ پڑھانے والوں میں وہ مربی ہوتے ہیں. اس لیے اصل چیز تربیت ہے، تربیت نفوس. تو یہ آپ علیہ السلام کا اخلاق آپ دیکھیے کہ چاہتے ہیں کہ بوڑھوں اور بڑوں کی عزت کی جائے اور ان کو پہلے یہ چیز میں دوں، لیکن جو کہ حق نوجوانوں کا ہے، ان کی اجازت کے بغیر یہ کام آپ کرنا پسند نہیں کرتے. اس لیے باوجود اس کے کہ آپ اختیار ہیں، اور اگر آپ عبداللہ ابن عباس سے نہ پوچھتے اور ان بڑوں کو شربت یا لسی یا دودھ یا پانی جو پینے کی چیز اس وقت مجلس میں موجود تھی دے دیتے، عبداللہ ابن عباس کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، دل میں بھی محسوس نہ کرتے. لیکن آپ سرکار دو عالم علیہ السلام بعد میں آنے والی امت کے لیے یہ درس اور یہ سبق اور یہ اخلاق اور یہ اسوہ اور یہ نمونہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ اخلاق تمہارا چھوٹوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ. اس لیے آپ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ جو پانی کا جو پینے کی چیز ہے میں ان لوگوں میں تقسیم کروں؟ فقال الغلام لا والله یا رسول اللہ. عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. کیوں؟ لا اوثق بنصیبی منک احدا، آپ سے مجھے جو کچھ مل رہا ہے اس پر میں اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح کیوں دوں؟ اس پانی کو یا اس پینے والی چیز کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیا تھا، آپ کا جھوٹا پانی یا جھوٹی چیز اس برتن کے اندر موجود تھی. عبداللہ ابن عباس نے یہ سوچا کہ اگر یہ ان بڑوں کو مل گئی، ان بڑوں کو اور ان بزرگوں میں تقسیم ہوئی یہ چیز، تو شاید مجھے یہ برکت حاصل نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے حصے میں آئی ہوئی یہ برکت دوسروں کو کیوں دوں، تو میری طرف سے اجازت نہیں ہے. یہ کہہ کر انہوں نے انکار کیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی برا نہیں منایا کہ تم کون ہوتے ہو میری بات کا انکار کرنے والے، تمہیں جرت کیسی ہوئی، میں رسول ہوں، میں بڑا ہوں، تم میرے شاگرد ہو، چھوٹے ہو، اور نہ ماتھے پہ شکن اور نہ دل میں خفت اور نہ زبان سے کسی ناراضگی کا اظہار، بلکہ فوراً خوش دلی اور خوش طبعی، ظاہری اور باطنی دونوں خوشی، خوشی سے فتلہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی، آپ نے وہ برتن لے کے عبداللہ ابن عباس کی ہتھیلی یعنی ہاتھ پہ رکھ لیا کہ لو پیو، تم اجازت نہیں دیتے، تمہاری اجازت کے بغیر میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہے جس کی بنا